بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. درود بجي محمد وآل محمد. حضرت گرامی، سورہ فاطر کی 10ویں آیت میں اللہ تعالی ہم انسانوں کو ایک ایسے امر کی جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ جس کے طلبگار یا جس کے چاہنے والے، جس کے حصول کے لیے کوشاں ہر انسان ہم میں سے نظر آتا ہے. من کانا یرید العزت، جو کوئی بھی عزت اور سرافرادی کا طلبگار ہو، تو یہ سورہ فاطر کی 10ویں آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت فقط اللہ کے لیے ہے. اور سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا یہ عزت ایک جو در حقیقت صرف اللہ کی ہے، یہ اللہ ہی اور اللہ ہی اللہ والوں ہی کے راستے سے تمہیں نصیب ہوگی. یعنی در حقیقت واسطہ اور ہدایت بھی ضروری ہے. یعنی اگر اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو بھی وسیلہ اور ہدایت ضروری ہے. اور اگر اللہ کی ہدایت اور اللہ کی عزت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو در حقیقت وہ بھی ہمارے رسول اور ان صاحبان ایمان کے راستے پہ چلنے سے نصیب ہوگی کہ جن کو اللہ نے صاحب عزت قرار دیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جس زندگی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے عزیز ہو، ہر شخص چاہتا ہے باعزت ہو، باعزت زندگی گزارے. لیکن یہ عزت کا معیار، عزیز ہونے کا معیار در حقیقت مختلف ہے. ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق عزت کے معیار کو اپنے لیے مختلف قرار دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کو مال میں عزت نظر آتی ہے، مال جمع ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے یہ میرے لیے عزت ہے. کوئی مقام و منصب کے حصول کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے، مقام و منصب مل جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میں عزیز ہوں. کسی کو اگر در حقیقت شہرت نصیب ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب شہرت در حقیقت عزت آور ہے. تو مختلف معیارات انسان نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق قرار دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عزت ہے کیا، عزت آتی کہاں سے ہے، عزت کے حصول کا راستہ کیا ہے، اور اس عزت کو جب مل جائے تو اسے محفوظ بنانے کا راستہ کیا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. اس مختصر سے وقت میں چاہیں گے کس عزت کو کہ جس کا در حقیقت مالک و خالق اللہ رب العزت ہے، کہ اللہ فرما رہے جو بھی عزت چاہے. اچھا عزت ہوتی کیا ہے؟ بہت ہم لفظ سنتے ہیں عزت، عزیز، اعزا، یہ سب ایک ہی فیملی کے ورڈز ہیں، حروف ہیں، ایک دوسرے سے مشتق ہیں. عزیز ہیں آپ بڑے ہمیں، کہتے نہیں کہتے بزرگ اپنے بچوں کو پیار میں جب بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، یعنی آپ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، عزیز ہیں یعنی بہت چاہنے والے ہیں. اعزا بھی اسی سے ہے، یعنی ایک دوسرے کو چاہنے والے. بھائی اللہ تعالی نے کتنا در حقیقت پیار و محبت قرار دیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، عزیز قرار دے، یعنی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے. اس کو کہتے ہیں احترام متقابل، یعنی آپ رسپیکٹ دیں گے. ہماری زبان میں تو رسپیکٹ ملے گی یہ کہا جاتا ہے، ہماری دنیاوی لینگویج میں اسلامی کہا جاتا ہے عزت دو گے تو عزت ملے گی. لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. مولا یہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہاری عزت کرے اور تم بھی اس کی اس بنا پہ عزت کرو کہ وہ تمہیں عزیز سمجھتا ہے تو یہ عزت نہیں ہے، یہ تو در حقیقت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب ایک گدھے کو کھجلی ہوتی ہے تو دوسرے گدھے کی پیٹ کھو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی پیٹ کھجا کر اپنی کھجلی کو رفع دفع کر لیتے ہیں. امام کہتے ہیں یہ عزت نہیں ہے. امام کہتے ہیں جو تم سے رابطہ توڑے اس سے رابطہ جوڑو، جو تم سے میل جول کاٹے اس سے میل جول جوڑو، جو تمہیں عزت نہ دے اسے عزیز سمجھو تاکہ پتہ چلے کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، تاکہ فرق واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اعزا کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کتنا میل محبت پیار الفت چاہت کے ساتھ در حقیقت زندگی گزارنے کا حکم دیا. مثال آ گئی تو ایک روایت عرض کرتے چلوں، اتنا پیار و محبت ہونا چاہیے ان اعزا میں. بات ہے عزت کی، عزت عزیز سے ہے، عزیز سے نکلا ہے اعزا، یہ ہمارے اعزا ہیں، اقربا ہیں. اب بعض اوقات ہوتا ہے جسمانی اقربا تو ہوتے ہیں لیکن قلبی اقربا نہیں ہوتے، دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، نفرتیں اور کینے بھری بھی ہوتی ہیں، کدورتیں موجزن ہوتی ہیں، کہنے کو تو رشتہ دار ہیں لیکن در حقیقت کیا ہے دلوں میں وہ دوریاں کہ جناب اس نے ہمیں فلاں لقب نہیں لکھا تھا، ہم بھی ان کو بغیر القاب کے لفافہ بھیجیں گے، انہوں نے اپنے سویم میں نہیں بلایا تھا ہم انہیں اپنے چہلوں میں نہیں بلائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ عزت کا مفہوم سمجھتے ہیں القاب لکھ لیے تو عزیز ہو جائیں گے، عزت کا معیار بہت چھوٹا بنا لیا ہم نے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اعزا وہ ہوتے ہیں، چاہنے والے وہ ہوتے ہیں، کہ اگر ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے، اچھا یہ چاہنے والا جو ہے بڑا وسیع لفظ ہے، نوجوان نسل کی فکریں جو ہے نا وہ آزاد گھوڑا ہوتی ہیں، ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چاہنے والے ہر کوئی چاہنے والے نہیں ہوتے، اعزا اقربا کی بات کی جا رہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمائے کہ اتنے عزیز ہو جاؤ، اتنا پیار و محبت ہو جائے تم میں کہ اگر کوئی عزیز دوسرے عزیز سے ملنا جلنا ترک کر دے، توجہ فرمائیے گا، ملنا جلنا ترک کر دے یعنی قطع رحم کرے، تو اگر اس کی زندگی 30 سال ہو تو گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے. خونی رشتے دار، بلڈ ریلیشن سے قطع تعلق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام فرما رہے ہیں 30 سال عمر کی گھٹ کے 3 سال رہ جائے گی. اور اگر تم ملنا جلنا شروع کرو اعزا سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے پیار و محبت کا، وہ نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم جائیں گے ان کے پاس، وہ ہمیں نہیں بلاتے ہم جائیں گے ان کے پاس، احترام متقابل. تو عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی 3 سال ہوگی تو بڑھ کر 30 سال ہو جائے گی. جب ایک عام انسان کی زندگی سے میل ملاپ کے لیے، قرابت داروں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ قطع کرو گے تو 30 سال سے 3 سال اور ملاؤ گے تو 3 سے 30 سال ہو جائے گی، تو جو اللہ اور رسول کے قرابت دار ہو ان سے مودت کا سلوک کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ان قرابت داروں سے مودت کا سلوک تو پھر وہ وسعت پھیل جاتی ہے، سرحد وسیع ہو جاتی ہے۔ سلمان کو فارس سے بلا کر منا حلل بیت بنا لیتے ہیں، فضا کو خادمہ سے بنا کر اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے وہ قرابت داری، اعزہ اسی سے ہے، عزیز اسی سے ہیں۔ تو اعزہ، اب عزیز کا لفظ پتہ چل گیا، چاہنے والے، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، یعنی آپ، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ تو عزت اللہ کی، سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، العزت للہ ولی رسول ولی امیر المؤمنین، کہ عزت صرف و صرف اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور ان صاحبان ایمان کی ہے کہ جنہیں اللہ عزیز بناتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود با عزت بننا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ عزیز بناتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر صاحبان ایمان نہیں، ہر صاحب ایمان نہیں، بلکہ وہ للہ ہے۔ یہ لام، لام اختصاص ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے اللہ سے، یہ بھی یہی العزت للہ، اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ جو کچھ بھی عزت چاہیے کسی کو چاہیے، وہ اللہ کے دروازے پہ آ جائے۔ لیکن کیا اللہ سے کہیں اللہ میاں ہمیں با عزت بنا دے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی اور توسل کی ضرورت نہیں، سبب کی اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح کہتے ہیں ایک مقام تک، کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، اب اس آیت میں کیا تھا، سورہ فاتحہ آیت نمبر، عزت مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے رسول کے ذریعے سے اور ان صاحبان ایمان کے ذریعے سے حاصل کرو کہ جن کو اللہ نے اپنی عزت کا امین و پاسدار قرار دیا ہے، اپنی عزت کا امین و پاسدار قرار دیا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جناب بہت اچھا۔ تو اس بنا پر کیا اولیاء الہی سے مدد مانگنا، توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ سے توسل کرنا، مولا کائنات سے مدد مانگنا، کیا شرک و بدعت کے دائرے میں آتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایاک نعبد یہ مفعول کو مقدم کر کے عبادت کو مخصوص کیا جا رہا ہے، کہ اے خدا عبادت ہے تو تیری، استعانت مدد ہے تو صرف تجھ سے، یعنی ٹوٹل اتھارٹی، کل طاقت، کل توانائی، تمام نظام جہان ہستی، کن فیکون تیرے ہاتھ میں ہے، تو اصل قدرت و طاقت ہے۔ لہذا اب اگر خدا کہہ رہا ہے کہ اس اعانت و مدد کو چاہتے ہو تو یہ بھی وسیلے سے آئے گی، توجہ فرمائیے گا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے دو قسم کی علتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ کسی چیز کی پیدائش کا سبب بنتی ہیں، اور کچھ علتیں ہوتی ہیں جو علت معدہ کہلاتی ہیں، یعنی مدد فراہم کرتی ہیں۔ بھائی اللہ چاہتا تو کسان کا، کسان کے ذریعے سے بیج نہ زمین میں ڈلواتا، اللہ کہتا خود بخود کن فیکن، ہو جا، ہو جاتا، مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، گرمی ہو جائے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے ہی لفظ ادا ہوا، مشیت الہی نے ارادہ کیا کن فیکون، یعنی پس فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی وسیلہ قرار دیا کہ گرمی ہوگی سورج کے ذریعے سے، تری ملے گی پانی کے ذریعے سے، تشنگی دور ہوگی پانی کے ذریعے سے، اللہ کہتا پانی کہو گے خود بخود پانی کی تری آ جائے گی، تشنگی دور ہو جائے گی، تام و خوراک و غذا کہو گے خود بخود سیر ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، کہا کہ گرسنگی اور تشنگی مٹانے کے لیے غذا، تام اور خوراک کی ضرورت، تشنگی مٹانے کے لیے آگ کی ضرورت، حرارت کے لیے سورج کی ضرورت۔ تو مختلف در حقیقت خداوند عالم قرار دیے نہیں قرار دیے، تو کچھ علت معدہ ہوتی ہیں، یعنی مدد کرتی ہیں ایک دوسرے کی۔ اگر چاہتا اللہ کا جناب ایک بیج جو ہے خود بخود تناور درخت بن جاتا، آنے واحد میں پھل دے دیتا، لیکن خدا نے کہا نہیں، اسباب اور وسیلوں کے ذریعے سے، کہ اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے اس دنیا میں جتنے اسباب ہیں جتنے کام ہیں سب وسیلوں کے ذریعے سے انجام پائیں گے۔ اب اگر بیج کو پودا اور پودے کو درخت اور درخت کو پھل میں تبدیل ہونا ہے تو وہ بھی پانی کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے انجام پائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے، خدا نعوذ باللہ محتاج ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ یہاں پر علت معدہ ہیں، یعنی یہ در حقیقت مدد کرنے والی ہیں تاکہ ایک بیج ایک تناور درخت بن سکے۔ اب عزیزان گرامی، اگر یہ مثال واضح ہو گئی تو ایک بیج کے لیے جب یہ بات طے ہے کہ کئی مراحل سے گزر کر، سورج کی حرارت، پانی کی نمی، زمین سے نمکیات لے کر در حقیقت ایک بیج تناور درخت بنے اور پھل پھول دے، ثمرات سے آپ کو نوازے، تو پھر ہدایت کے بارے میں، نور کے بارے میں، عزت کے بارے میں کیسے انسان سوچ لیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اے خدا مجھے عزیز کر دے، مجھے نورانی کر دے، مجھے ہدایت یافتہ کر دے، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ کہے گا زمین و زمان کو دیکھتے چلے جاؤ، نظام ہستی سمجھتے چلے جاؤ گے، اور جو عقل کے اندھے ہوں گے وہ نظام ہستی سمجھیں گے نہیں، وہ یا کبھی المدد یا رسول اللہ پہ شرک و بدعت کے بدلے لگائیں گے، یا کبھی یا علی مدد کہنے والوں کو کافر قرار دیں گے۔ روبے جی محمد وال محمد پر، تو وہ سوال پھر بھی رہ گیا، اس کا بھی جواب کہ جناب یا المدد یا رسول اللہ کہنا شرک و بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا علی مدد کہنا شرک و بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت خدا کو اختیار کل کا مالک سمجھتے ہوئے، جب یا علی مدد کہتے ہیں تو علی اس اللہ کی، علی اس علی اعلی کی طاقت و قدرت کا مظہر سمجھتے ہوئے کہ علی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس علی اعلی کا دیا ہوا ہے۔ توجہ ہے عزیزانِ گرامی، تو بس یہی سے بات واضح ہو گئی، اگر المدد یا رسول اللہ کہہ دیں تو شرک و بدعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ کے مقابل نہیں آیا۔ یا علی مدد کہیں تو علی اللہ کے مقابل نہیں آیا، بلکہ یہ نظام ہستی کا وہ سلسلہ، وہ نظام ہے کہ سلسلوں مراتب کو پہچانتے چلے جاؤ گے، نظام ہستی سمجھتے چلے جاؤ گے۔ درود بھیج محمد وال محمد پر۔ اسی طریقے سے عزت بھی، اب کوئی انسان کہے خدا میں عزیز ہونا چاہتا ہوں، عزت مند ہونا چاہتا ہوں، مجھے عزت والا بنا دے، تو خدا کہے کہ نہیں، نظام کائنات کو سمجھو، وسیلوں کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے در حقیقت یہ عزت بھی تمہیں ملے گی۔ اب اگر ہدایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 124,000 انبیاء کو نہ بھیجتا، کیوں بھیجا؟ وسیلہ بنایا ہے نا، سبب بنایا ہے کہ جناب ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے۔ اور جناب اے حبیب، آخری کتاب جو آپ پر نازل ہوگی قرآن کریم، وہ بھی جبرائیل کے توسط سے نازل ہوگی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں آئے گی۔ کہاں کہاں انسان وسیلوں کا انکار کرے گا، کہاں کہاں منکر ہوگا؟ وسیلہ بنے جبرائیل، وہی وسیلہ بنی کہ قرآن نازل ہو، قرآن وسیلہ بنا ہدایت کا، نبی وسیلہ بنا ہدایت کا۔ تو جب ہدایت بھی بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتی تو عزت بھی بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتی۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ عزت اگر چاہیے تو اس کا ایک میتھڈ ہے، اس کا ایک وے ہے، اس کا ایک فارمولا ہے۔ العزت للہ ولرسول ہی وللمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور مؤمنین کے لیے ہے جو صاحبان عزت ہیں۔ ایسا نے کہا، اب اس بنا پر یہ مسئلہ یہاں پر طے پا گیا، یہ تمہیدی گفتگو یہاں ختم ہو گئی، اور اب میں آ رہا ہوں اپنے مقصد کی جانب کہ عزت ہے کیا۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب معززین شہر کو جناب فلاں والی شہر نے دعوت دی. معززین شہر کون ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنے معزز ہوتے ہیں وہ؟ میں ان کی کیا تعریف کروں ممبر سے؟ وہ کتنے معزز ہوتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کتنے معزز ہوتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب سلاطین جور و ظلم کے سامنے چلے جائیں گے تو عزیز ہو جائیں گے. کسی فلاں شخصیت سے کوئی رابطہ اور رسم و رواج اگر بڑھ جائیں گے تو پھر عزیز ہو جائیں گے. جناب مال و منال مل جائے گا تو عزیز ہو جائیں گے. تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے مال و منال رکھنے والے آئے. کبھی شداد آیا، کبھی نمرود آیا، کبھی یزید آیا، کبھی ابو جہل آیا. بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جو کبھی مال کو، کبھی شہرت کو، کبھی مقام کو، کبھی منصب کو معیار قرار دیتے تھے، محور قرار دیتے تھے. خدا نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا. یہ در حقیقت عزت نہیں ہے. اب آئیے پوچھئے ائمہ سے کہ جو در حقیقت صاحبان ایمان ہے، رسول سے پوچھئے کہ یہ عزت کیا ہے. اب عزت کے لیے ہمارے سامنے ایک لفظ ہے، عزیز ہونا. اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، افتخار چاہتے ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ فوض امورہ کلہا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے تمام امور کو اس کے حوالے کر دیا. ان اللہ فوض امور المؤمن کلہ الیہ، اس کے حوالے کر دیا، تفویض کر دیا ہے. سوائے عزت کے، مومن کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. توجہ فرمائیے گا، اتنی 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 قیمتی چیز ہے کہ تمام امور تیرے ہاتھ میں، لیکن تیری عزت میرے ہاتھ میں ہے. یہ کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آج اگر ہم باعزت نہ بنے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، من حیث القوم، خواہ وہ مکتب کے لحاظ سے ہو، عقیدے کے لحاظ سے ہو، یہ پاکستانی نیشن کے لحاظ سے، اگر عزیز نہیں بنے، باعزت نہیں بنے، تو سمجھ جائیے دنیا کی کوئی طاقت در حقیقت ہمیں باعزت نہیں بنا سکتی. اللہ نے کہا مومن کی عزت میرے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن صاحب ایمان ہوتا ہے، اور صاحب ایمان ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے اس نظام سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ مومن کسی دوسرے کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو. یہ جو ہمیں کہا گیا ہے، یعنی اس حد تک کہ اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر وہ مومن کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی اہانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی عزت، تم اپنی مشکل، تم اپنی پریشانی سوائے مومن کے کسی کے سامنے بیان نہ کرو. اور یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ. امام حسین فرماتے ہیں لوگوں کا اپنی حاجت لے کر تمہاری طرف آنا، اپنی مشکلات تم سے شیئر کرنا، اپنے دکھ و درد کو تمہارے سامنے بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے معزز بندوں کو، اللہ کے ایمان والے بندوں کو عزت دیتے ہوئے ان کی مشکلات کو دور کر رہے ہو. کون؟ امام حسین فرما رہے ہیں لوگ تمہارے پاس حاجتیں لے کر آتے ہیں، ہمارے یہ کام کرا دیجئے. بے رخ نہ کشید، فارسی میں کہتے ہیں کہ اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، یہ نعمت ہے. ایک خاتون آئی جناب زہرا سیدہ سید الدین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ علیہ، اس کا بی بی ایک سوال ہے. بی بی نے کہا پوچھو، جواب دیا. باقی ایک اور سوال ہے. پھر اس نے سوال کیا, بی بی نے جواب دیا. پھر کہا ایک اور سوال ہے, شہزادی نے اس کا بھی جواب دیا. کئی سوال ہو چکے تو شرمندہ ہو گئی, کہنے لگی کہ مجھے شرم آتی کہ میں نے اتنے سوال پوچھے اور میں مزید آپ کی زحمت کا سبب بنوں. بی بی نے کہا نہیں, ہرگز ایسا مت کہو, جو تم سوال کر رہی ہو در حقیقت تم میری عزت میں اضافہ کر رہی ہو. میں خدا کی بارگاہ میں عزت کے مدارج طے کرتی ہوئی جا رہی ہوں. یہ کس طریقے سے اہل بیت نے بتایا, اس حد تک کہ مؤمن کی بشیر ابن خزرمی, امام حسین ایک صحابی ہے کربلا میں موجود, روز عاشورہ موجود ہے, شہید ہوا, اس کے بیٹے کو کسی دور افتادہ مقام پر دشمنوں نے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ رقم کا مطالبہ کیا اغوا برائے تاوان کا. یہ اغوا برائے تاوان اور جلوس پہ پابندی, جلوس پہ ظلم و ستم اور شیعہ سنی کو مارنا, یہ آج کی مسئلہ نہیں ہے, شروع سے ایسے ہی ہے, شروع سے ایسے ہی ہے. یہ اغوا برائے تاوان آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بتا مافیا, یہ لینڈ مافیا, یہ فلاں مافیا, یہ تھپا مافیا, یہ میت مافیا, پتہ نہیں کون کون سے مافیا آ گئے. بہرحال تو یہ آج کی پیداوار نہیں ہے, یہ ظلم کا ایک ہی مزاج رہا ہے. آج اگر جلوسوں میں پتھراؤ ہو رہا ہے تو دربار یزید میں, اس سے پہلے بادار شام میں یہ پتھراؤ ہوتے رہے ہیں, یہ اپنے آبا و اجداد کی روایات کو دوہرا رہے ہیں. یہ شیعہ سنی کا جو قتل ہو رہا ہے یہ در حقیقت جلوسوں کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ در حقیقت نئی بات نہیں ہے. نانا سے بھی بغض ہے, نواز سے بھی بغض ہے, اس بنا پر یہ کوئی نئی بات نہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ عزیز ہوں گے, آپ متحد ہوں گے, آپ متفق ہوں گے, شیعہ سنی ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان تکفیری گروہ کا راستہ روکا جا سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں در حقیقت باعزت بناتی ہے. عزیز ہونا کیا ہے, یعنی کربلا ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے, رسول اللہ کا دین ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عزت یہ ہے. میں جب میٹرک میں تھا اور جب میں پاس آؤٹ ہو رہا تھا میٹرک سے, تو میرے اردو کے استاد نے ایک شعر مجھے لکھ کے دیا تھا. وہ شعر کیا تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے, ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر, ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر, عزیز ہو کر, باعزت ہو کر, وہ ہے غلامی کے حلووں سے بہتر. ذلت, رسوائی, بیچارگی, عقب ماندگی, پسماندگی کی در حقیقت زندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان عزت کی موت مر جائے. تو کربلا در حقیقت عزت کا معیار ہے, سربلندی کا معیار ہے. ابھی عزت چاہیے تو اللہ کے پاس بھی آنا ہوگا اور رسول کے پاس بھی آنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے, عزیز ہونا ہے. یہ عزت کیا ہے؟ عزت در حقیقت وہ مقام اور مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں خدا کی اطاعت کے ساتھ, کہ اگر پوری دنیا بھی انسان کے مخالف ہو جائے اور انسان خدا کی بارگاہ میں باعزت ہو تو اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی, ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. اور تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جن کے لیے آئے تطہیر نادل ہوئی, جن کے لیے عظمتیں نادل ہوئی, جن کے لیے شرافت کو لکھ دیا گیا, جن کے لیے عزت کے اعلی مقام کو مقدر بنا دیا گیا, ان سے عزتوں کو, ان سے رفعتوں کو, ان سے عظمتوں کو چھیننے کے لیے یزید نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن جناب زینب نے کہا, قتل کر کے میرے بھائی کے لاش کو پامال کر کے تو سمجھتا ہے کہ وہ رضائے عزت جو اللہ نے میرے بھائی کو پہنائی تھی تو نے اپنے کاندھے پہ ڈال لی؟ ہرگز نہیں, یہ تیری بھول ہے. واللہ لا تمحو ذکرنا کد قیدک وسعسایت, اے یدی جتنی چالے ہیں چل لے, جتنے تیر تیرے نشتر میں ہیں جلا لے. واللہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم اہل بیت محمد ہیں کہ جن کے لیے خدا نے عظمتوں کو عزتوں کو لکھ دیا ہے. اس طریقے سے. تو یزید نے پوری کوشش کی کہ ان عزتوں کو اپنے لیے مقام سے، منال سے، عہدے سے، فوج سے، طاقت سے. عزیزان گرامی، تو آج بھی یہی کوشش کی جا رہی، وہ عزت، وہ سربلندی کہ جو اس ملک کو، اس قوم کو، اس نظریے کو حاصل ہے، اسے چھینا جائے، اسے لیا جائے. دیکھیے ایک کامیابی ہوتی ہے، انسان ایک اسٹیج تک جاتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کامیابی کو قائم رکھنا، محفوظ بنانا، یہ اس کامیابی کے حصول سے زیادہ سخت ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل پر باقی رہنا عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت ہے. دیکھیں میری مجالس معمولاً فکری ہوا کرتی ہیں، اس لیے میرے سننے والے جو ہیں وہ معمولاً کم ہی ہوتے ہیں، تو اگر سما خراشیوں کا سبب بن رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایسے نہیں کہنا نہیں، تو یہ وقت ہے عزیز ہونے کا، لیکن عزت کہاں سے ملے گی؟ کربلا سے. حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. تو یہ حق کا سیدھا راستہ کیسے ہے؟ عزت کا راستہ کیسے ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب کربلا کی راہ کے راہی بنیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ کربلائی ہونے کا دعویٰ کرنا بہت اچھا، حب الہی کا دعویٰ کرنا بہت اچھا، حب رسول اور آل رسول کا دعویٰ کرنا بہت اچھا، لیکن اس دعوے پہ قائم رہنا گویا اس زمانے میں ہتھیلی پر آپ کو رکھنے کے مترادف ہے. یہ قتل و غارت، یہ دہشت گردی، یہ ظلم و ستم، یہ سیاہ آندھیاں، یہ سب کیا ہے؟ اس عزت و افتخار کو کہ 1400 سال سے یہ قوم اتنی باعزت کیوں ہیں، یہ مکتب اتنا سربلند کیوں ہیں کہ اتنا ہی ابھرتا رہتا ہے جتنا کہ دبایا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے جو آل نبی پہ گزری ہے مجلس میں بتایا جاتا ہے، ارے اتنا ہی ابھرتا رہتا ہے جتنا کہ دبایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وہ عزت ہے کہ کربلا اس عزت الہی کا معیار بن گئی، کسوٹی قرار پا گئی حق و باطل کی. پہلی چیز عزت کے حصول کے لیے، خواہ اللہ سے ملے، رسول سے ملے، صاحبان ایمان سے ملے، یا پھر کربلا اور عزداری سے ملے، پہلی چیز یہ ہے اطاعت الہی کے سرزمین پہ قدم رکھنا. امام فرماتے ہیں کہ عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، عزیز ہونا چاہتے ہو قوموں کے درمیان، تو خدا کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ. خدا کی منعت اتزا بغیر اللہ اہلکہ العزو، مولا کائنات فرماتے ہیں. کون؟ سنونے کے منبر کا خطیب کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے عزت کسے کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں عزت چاہتے ہو، من اعتز بغیر اللہ اہلکہ العزو، جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر عزت چاہے گا اسے اس کی ظاہری عزت در حقیقت زمین بوس کر دے گی. جو سلاطین جور کی خدمت کر کے عزت، مال و منال کے ذریعے سے، مقام و شہرت کے ذریعے سے انسان اپنے تین منزلہ مکان بناتا، لکھتا ہادہ من فضل ربی، وہ سمجھتا جناب یہی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی یہی نعمت ہے، اولاد مل جاتی سمجھتا یہی سب سے بڑی نعمت ہے. نہیں ایسے، یہ نعمتیں ہیں لیکن اس سے بڑی ایک نعمت ہے عزت کی نعمت، جس کو اہل بیت نے بتایا کہ دیکھو عزیز قوم بنو. عزت چاہتے ہو تو پھر کربلا کو سامنے رکھو، اس لیے کہ کربلا اگر نہ ہوتی تو دین کی عزت ختم ہو جاتی، قرآن کی عزت ختم ہو جاتی، دین اور مکتب کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی. کہ شاعر کہتا ہے بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی، یعنی دین کی جڑوں پر جب یزیدیت کی بیماری پہنچ گئی، اور وہ اس عزت الہی کو کہ جس کو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے قائم کیا تھا، جس کے لیے کتابوں اور شریعتوں کو بھیجا تھا، اس عزت کے لیے در حقیقت اپنے نبی خاتم النبیین کو بھیجا تھا، جب اس عزت کو ہڑپ کرنے کی بات آئی، اس عزت کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی بات آئی، تو شاعر کہتے ہیں بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق شیر نے، بچا لیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور ایسے بچایا کہ اہل سنت شعرا کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین. اگر شاہی چاہیے اگر عزت چاہیے تو آؤ در حسین میں آ جاؤ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. آپ کو پتا ہے کہ شاہ کا درجہ بادشاہ سے زیادہ ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. شاہ بادشاہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ کہتے ہیں شاہ باش رہو. یہ شاہ یہ جو بادشاہ کہتے ہیں یعنی باد یعنی رہنے والا. دعا دی جا رہی ہے ہمیشہ تم شاہی زندگی بسر کرو. توجہ فرمائیے گا. شاعر کہہ رہا ہے عزت و شاہی زندگی کے خواہ ہو عزیز ہونا چاہتے ہو تو آؤ در حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی بنا است حسین. دین عزت ہے تو حسین سراپا عزت ہے. تو اگر عزت چاہیے تو دین کی طرف آ جاؤ. آج دنیا حیران ہے. اسرائیل کی یونیورسٹی میں اس سے پہلے ایک واقعہ سناؤں آپ کو. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو 15 شعبان کا جشن منایا گیا. عزت کی بات ہو رہی ہے عزت کو لیا جا رہا ہے چھینا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے. یہ قتل و غارت یہ دھماکے یہ گولیاں یہ سنی شیعہ کی شہادتیں سب اس عزت کو لینے کے لیے. اسلامی انقلاب کے بعد جب امام خمینی قائد اسلامی انقلاب آ گیا جشن نیم شعبان امام زمانہ کا جو ہمیں پیدائش منایا گیا ہزاروں لاکھوں افراد نکل آئے. جمی کارٹر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو ملک سے باہر نکال دیا اور یہ سب کیا ہو رہا ہے. کہا کہ ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام پڑتا ہے خیبت میں. توجہ سے سنیے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام پردے غیبت میں ہے اور وہ ایک دن ظہور کرے گا اور آ کر ظاہر ہوئے قلقامہ کرے گا ان کی بنیادوں کو کھیڑ دے گا ان کی شان و شوکت کو درہم کر دے گا ان کے جاہ و حشم کو برباد کر دے گا زمین بوس کر دے گا اور آ کر ایک عدل و انصاف کی عالمی حکومت انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم کرے گا. اس نے کہا اچھا یعنی وہ عظیم ہستی کہ ابھی آیا نہیں تو ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آ گیا جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا کتنا بڑا. آج 30 سال سے زیادہ ہو گئے وہ اسلامی گورنمنٹ وہ اسلامی انقلاب پوری دنیا نے زور لگا لیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو جو عزت والے ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے تم ڈراؤن بناتے جاؤ ہم اپنے گھر میں اتارتے چلے جائیں گے. تم ٹیکنالوجی بناتے جاؤ ہم اس کا توڑ پیدا کرتے چلے جائیں گے. یہ ہوتی ہے عزت. درود بھیجے محمد و آل محمد. اطاعت الہی سے عزت ملے گی. اب چند سال قبل اسرائیل کی یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا وہ سال مجھے غالباً 96 ہے غالباً. وہاں پہ کہا کہ اس قوم کی عزت کا معیار کیا ہے سبب کیا ہے. کہا کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قوم پرواز کرتی ہے عروج پاتی ہے ارتقا کرتی ہے. ایک حسینیت اور ایک مہدویت ایک عزاداری اور ایک انتظار امام زمانہ کا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. درود بھیجے ملک محمد و آل محمد. دو پر ہیں حسینیت اور امام زمانہ کا انتظار حقیقی انتظار. وہ انتظار نہیں کہ جب آئیں گے امام خود ہی کر لیں گے ہم تو یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں. انتظار یعنی حقیقی انتظار یعنی امام کے آنے سے قبل در حقیقی تیاری. یہ تمام ظلم و ستم اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ظلم و ستم. میں نے کہا دیکھیں یہ امتحان ہے اس امتحان میں کمی نہیں آنے والی یہ امتحان ہوگا. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے تاریخ کا. تاریخ میں جو آپ نے امتحان دیا ہے خون کے جن علاؤں دریاؤں کو عبور کیا ہے اس کا عشر عشیر نہیں ہے. بدترین امتحان ہے جو تاریخ میں ہوا ہے. یہ امتحان اس امتحان سے ہمیں اپنے صبر میں استقامت میں اضافہ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ہم مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں ہم مظلوم ہیں. نہیں یہ غلط تعبیر ہے یہ غلط تشریح ہے.
صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کے ہدف کی جانب پیش قدمی سے روکا جا رہا ہے, آپ عزت و سربلندی کو لینا چاہتے ہیں, آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے آپ پر, تو آپ صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, سلنڈر ہو جاتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے قدموں کی رفتار جو آپ کے مقصد کے حصول کے لیے ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے, یہ ہے صبر. صبر یہ نہیں کہ اگر کسی نے مارا تو آپ ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھ گئے وہیں پہ, جناب ہم تو مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں. یہ صبر یہ غلط تعبیر ہے. کربلا والوں کو صبر دیکھیے کہ جس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے کربلا والے, عزت خدا کو لوگوں کے سامنے مجسم کرنا چاہتے تھے, یزید ناکام و نامراد, کربلا والے فتح مند و ظفر یاب. کیوں؟ اس لیے کہ جو رفتار تھی قدموں کی مقصد کے حصول کے لیے اس میں کمی نہیں آئی, یہ ہے صبر. استقامت بھی یہ. تو ان شہادتوں سے ہمیں در حقیقت مستحکم بنانا ہے, اپنے آپ کو عزیز بنانا ہے. تو کیا دو چیزیں ہیں ان کی عزت کا سبب, دو چیزیں, ایک حسینیت اور عزاداری, ایک انتظار امام زمانہ. یہ دونوں چیزیں ان سے لے لو, عزت کے معیار کو ان کی نظروں سے بدل ڈالو, یہ کچھ اور معیار سمجھنے لگے عزتوں کا. امام نے کہا پہلی چیز یہ ہے, اگر اللہ سے ہٹ کر عزت چاہو گے, اللہ کے نظام سے ہٹ کر عزت چاہو گے, اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے نظام سے ہٹ کے عزت چاہو گے, وہ عزت میں نہیں ملے گی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. در حقیقت رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. یعنی عزت در حقیقت ان ہستیوں کے ذریعے سے ملے گی. اور اگر رسول اللہ غدیر خم کے میدان میں آ کر یہ کہیں کہ من کنت مولا ہو فہادا علی مولا, یعنی عزت کا, یعنی سربلندی کا, یعنی حمیت کا, یعنی ارتقاء کا, یعنی نجات کا, یعنی نور کا, یعنی ہدایت کا ہاتھ پکڑ کر بتا رہے ہیں, اشارہ کر کے نہیں, تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ جناب اشارہ کیا تھا, کسی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. نہیں, ہاتھ پکڑ کر عزیز نے عزت کو سربلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا ہو, یہ مولا کا معنی یہ بتا رہا ہے. دین چاہیے تو رسول کے دروازے پر, عزت چاہیے تو رسول کے دروازے پر, اور جب رسول چلا جائے تو دین چاہیے تو علی کے دروازے پر, عزت چاہیے تو علی کے دروازے پر, نجات چاہیے تو علی کے دروازے پر. اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر کوئی از من اعتز بغیر اللہ, مولا کائنات فرما رہے ہیں اہلکہ العز, اس کی عزت اسے نابود کر دے گی. دوسری چیز اہل بیت نے ہمیں بتائی, الیاس مما فی ایدی الناس, جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے نا, ان کی دنیا, ان کا اقتدار, ان کی کرسی, ان کی بادشاہت, ان کی چودراہٹ, اس سے مایوس ہو جاؤ, اس کو کسی خاطر میں نہیں لاؤ. اکثر ہوتا ہے جناب ہمارے جاننے والے فلاں پوسٹ پر ہیں, بہت بڑی پوسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, بہت اترا رہے ہوتے ہیں, اکڑ رہے ہوتے ہیں, زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں. امام فرماتے ہیں الیأس مما فی ایدی الناس, جو لوگوں کے پاس ہے نا اس کو بھول جاؤ, جو اللہ کے پاس ہے اسے یاد رکھو, وہ ہے, وہ عزت دینے والا ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ, آج جو لوگ زمین پر اکڑ کے چل رہے ہیں, آج جو گھمنڈ کرتے ہوئے چل رہے ہیں, آج جو ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں, کل یہی زمین اپنے دامن میں ان کو دبوچ لے گی, ان کا قیمہ نکالے گی. وقت آئے گا بڑے بڑے ابن زیاد, بڑے بڑے شمر, بڑے بڑے یزید, بڑے بڑے عامر و جاوید, صدام, کتنا ظلم و ستم کیا, 9 لاکھ شیعان حیدر کرار کا قتل صدام نے, اللہ اکبر, حجاج بن یوسف جو حالت شہوت میں مبتلا ہو جاتا تھا جب شیعان علی کا خون دیکھتا تھا, اس کے دربار میں ایسا چمڑا تھا جو کبھی خون سے خشک نہیں ہوا, کتنا ظلم و ستم, لیکن کہاں گیا آج؟ امتحان, اس عزت کو پانا ہے تو امتحان دینا ہے. صبر, استقامت اور ہدف کی جانب مسلسل. اور تیسری چیز جو اہل بیت نے بتائی کہ در حقیقت وہ ہے اخلاقیات کا دامن. اگر عزت چاہتے ہو, انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, محلے کی سطح پر ہو یا شہری میدان ہو, بین الاقوامی زندگی ہو یا حکومتی سطح پر, جس میدان میں بھی چاہتے ہو, اخلاقیات کا دامن, اخلاقیات کا دامن, درگزر, پیار و محبت, اچھی زبان, تواضع, انکساری, خوش اخلاقی, ماں باپ کا احترام, بچوں کی عزت, والدین کا احترام, علماء کی عزت, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ان اخلاقیات سے تمہیں عزت ملے گی. الیأس مما فی ایدی الناس, جو لوگوں کے ہاتھوں میں مایوس ہو جاؤ ان سے, کہ جو اللہ ہے, ہاں وہ مسبب الاسباب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں, اپنی سی وی نہیں دیں, اسے درخواست نہیں کریں, اس کو کال نہیں کریں, کریں, لیکن اس بنا پر کہ اگر اللہ چاہے تو میرا کام ہو سکتا ہے, اگر اللہ چاہے تو میں یہاں جاب کر سکتا ہوں. دوسری چیز یہ, اور تیسری چیز یہ کہ اخلاقیات کے ذریعے. بس عزیز نے کہنے وقت پورا ہو گیا. یہ وہ عزت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا, مجسم کر دیا. آج دنیا اس عزت کو زخ پہنچانے کے در پہ, لیکن میرا سلام کربلا کے شہدا پر, کربلا کے اسرا پر, کربلا کی خواتین پر, کربلا کے بچوں پر, جنہوں نے اس عزت کو در حقیقت ہمارے سامنے مجسم کر دیا. اور عزت کو ہم تک پہنچانے میں جان جوانوں کی شجاعت, صنف نادو کی معصومیت اور بچوں کی مظلومیت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. سفر کی تاریخیں, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے. یہاں پر ایک تاریخی نقطہ کہہ کر میں مصائب کی طرف آتا ہوں. تاریخ میں ناموں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. ایک فاطمہ صغرا مدینہ میں بھی ہے, ایک فاطمہ صغرا کربلا بھی موجود ہے. میں معتبر مقاتل کا ذکر کر رہا ہوں اور کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جناب سکینہ کا ذکر کرتے ہیں اور شام جاتے ہیں تو جو مزار ہمارے ذہن میں جناب سکینہ کا ہے وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا نہیں ہے, وہ حضرت رقیہ کا ہے, اور حضرت سکینہ کا مزار کہیں اور ہے. بہرحال یہ ناموں میں اختلاف موجود ہے, یہ علمی ایک پوری بحث ہے اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم انہیں حضرت رقیہ کو جو 3 سال کے ہیں, جو زندان شام میں جن کی تدفین ہوئی, ان کو جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ذہنوں میں رہے, میں جناب سکینہ ہی کا نام لوں گا جو کہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, لیکن یہ علمی ایک بحث ہے کہ وہ جناب رقیہ ہیں. در حقیقت جناب سکینہ کے لیے معتبر مقاتل میں لکھا ہے, وہ کسی اور سن میں ان کی وفات ہوئی ہے. بہرحال لیکن میں چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے, اس بنا پر میں اس علمی بحث کا نقطہ بیان کر کے جناب سکینہ کے مسائل پڑھوں گا. یہ وہ کربلا ہے کہ جس نے اس عزت کو ہم تک پہنچانے کے لیے در حقیقت بہت محنت کی ہے. بچوں نے تازیانے کھائے ہیں تاکہ یہ عزت جسے خدا اپنے دین, اپنے نبی, اپنی شریعت, اپنی کتاب کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے وہ ہم تک پہنچے. جناب سکینہ اتنی باعزت, اس لیے میں کہتا ہوں اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت کے پہلو موجود ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ عصر عاشور کو جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی جو ہے سراسیما انداز بھاگ رہی ہے, تو میں نے کہا آؤ بچی میں تمہارے دامن کی آگ کو بجھا دوں. یہ ہے عزت. اس گھرانے کے بچوں کو پتا ہے کہ محرم اور نامحرم کیا ہوتا ہے. کہا کہ تو ہمارا نامحرم ہے, تو میرے دامن کو ہاتھ نہ لگا, مجھے بتا کہ نجف کہاں پر ہے. تو اس نے کہا کہ نجف کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں جا کر اپنے دادا سے فریاد کروں گی, دادا ارے آپ کا گھرانہ کس طریقے سے لٹ گیا, ارے کس طریقے سے چادروں کو چھینا گیا. اللہ اکبر, یہ ہے عزت. جناب سکینہ نے اپنے مصائب کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ عزیز ہونا کیا ہوتا ہے. بس عزیزہ نے گرامی, امام حسین کو جناب سکینہ سے اتنی محبت, اتنا عشق. اولاد والے ہیں نا, میرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے, آپ ملازمت سے گھر پہنچے کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو, لیکن اگر سامنے بچہ آ جائے اور آپ کا دامن تھام کر آپ سے ضد کرے کہ آپ کی گود میں آنا چاہتا ہے وہ, تو آپ تمام تر خستگی اور تھکاوٹ کے باوجود اسے گود میں لے لیتے ہیں, اور جب وہ مسکراتا ہے تو پھر آپ کی ساری خستگی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اب تصور کیجئے کہ اگر گود میں آنے والی بچی سکینہ ہو اور سینے میں لے سینے سے لگانے والا بابا حسین ہو, تو کتنی محبت ہوگی, کتنا عشق ہوگا, کتنا انس ہوگا اس باپ اور بیٹی میں. اللہ اکبر. بس یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ جناب سکینہ امام حسین سے مربوط رہنا چاہتی ہیں. کوئی بہانہ ایسا نہیں رہتا کہ جناب سکینہ اس حالت کا رضا امام حسین سے جدا ہوں. بس یہی وجہ ہے کہ جب میرا مولا آخری رخصت کو آیا اور ایک دفعہ سلام کیا تو ایک دفعہ کوہرام برپا ہو گیا, وا محمد وا مصطفی والیہ کی صدایں بلند ہو گئی. اور ایک دفعہ امام جب اپنے زلجنہ پہ بیٹھ گئے اور امام میدان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اچانک ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ننی سکینہ زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. کیا فریاد کر رہی ہے؟ اے میرے بابا کے زلجنہ, میرے بابا کو نہ لے جا رن میں. ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا. ارے چچا عباس پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے. ارے چچا علم آیا, علم دار نہ آیا, بھیا علی اکبر گئے تھے, بھیا واپس نہ آئے, میرے بابا کو نہ لے جا. اب امام نے سنت حال دیکھی, ایک دفعہ زلجنہ سے نیچے اترے, زمین پہ بیٹھ گئے. سکینہ سے کہا, سکینہ بیٹی آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے میں سوتی تھی, علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے, آج اسے تم ماں کے ساتھ سونا, علی اصغر ہمارے ساتھ سوئیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا, ارے سکینہ کو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے, تو شاید مولا یہ کہیں اے زاکر, ارے سکینہ نے وہ منظر دیکھا ہے یتیمی کا کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو میں نے یتیمہ مسلم کو بلا کر اپنے زانوں میں بٹھایا تھا, سر پہ شفقت کا ہاتھ میرا تھا. سکینہ یہ سمجھتی ہے یتیمی پیار و محبت کا نام ہے, جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ میرا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے سکینہ, ارے در در کی ٹھوکرے تیرا مقدر, زندہ نے شاہ علی اصغر خان کے کربلا پر ہمارے ساتھ. اجرکم اللہ. اس طریقے سے یہ باپ بیٹی سے رخصت ہوا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے جب سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, زلزلہ کی آواز آئی, سکینہ نے پردہ ہٹایا خیمے کا, سامنے زلزلہ, زیٹھ ہلکی ہوئی, پیشانی خون آلودہ, تیر لگے ہوئے. بس سکینہ نے ایک سوال کیا, اے میرے بابا کے زلزلہ, ارے یہ بتا کیا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے تو گوڑ پانی نصیب ہوا؟ اللہ اکبر. اجرکم اللہ. یہ سکینہ کی محبت. اور گیارہ محرم کو جو قافلہ چلا ہے, ایک دفعہ جناب سکینہ ایک دفعہ اونٹ سے اپنے آپ کو گراتی ہے, بابا کے لاش میں پہنچی, ایک دفعہ چیخ ماری, ہائے میرا بابا, یہ کہہ کر بابا کے لاش سے لپٹ گئی, اتنا گریا کیا کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی. روایات میں ہے کہ بعض لہینوں نے آ کے تازیہ نے مارے اور جناب سید سجاد نے جناب سکینہ کو لاش پدر سے سکینہ کو ہٹایا. اس برتر طریقے سے یہ قافلہ روا ہوا. اللہ اکبر. بس زندان شام کا منظر ہے. حاضر, اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک دو روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. دربار شام میں ایک لہی کہتا ہے کہ اسی چھوٹی بچی کو میری کنیری میں دے دے. ایک دفعہ جناب سکینہ نے سنا, پھوپھی اماں کے دامن سے لپٹ گئی, پھوپھی اماں کیا تماچے لگے کم ہیں, کیا در چھینے گئے کم ہے, کہ تادی آنے لگے کم ہے, کیا اب آل محمد غلامی میں دیے جائیں گے؟ جناب زینب نے سکینہ کو گلے سے لگایا, اے بیٹی ہرگز نہیں, یہ خدا نے مقدر نہیں کیا کہ عزیزوں کو ذلیل کرے. اللہ اکبر. اس طریقے سے شب و روز گزر رہے ہیں. چار سفر آ پہنچی. اور آپ کو پتا ہے نا, بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہم کہاں گئے, یہ کون سی جگہ ہے, ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اپنی ننی سکینہ کبھی بھیا سید سجاد کا دامن پکڑتی ہے, بھیا سید سجاد یہ در زندہ کب کھلے گا؟ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ اماں یہ بتاؤ کہ کیا سکینہ مدینہ جا کر اپنی ہم جوڑیوں سے کھیلے گی؟ کبھی پھوپھی اماں کے پاس آتی ہیں, نہ جانے کس طریقے سے دلاسا دیتے ہوں گے. اور جب شام ہو جاتی, جب اندھیرا چھانے لگتا, یہ بچی آتی اور کہتی پھوپھی اما یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتی بیٹا یہ پرندے اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں, یہ گھونسلوں کو جا رہے ہیں. ایک دفعہ آہ بڑھتی چھوٹی سکینہ اور کہتی پھوپھی اما کیا در زندہ کھلے گا؟ کیا ہماری قسمت میں بھی آزادی اور ذرا آزادی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر جا سکیں؟ بس عزتدارو شب و روز گزر رہے ہیں. ایک شب کو بچی نے خواب میں دیکھا کہ اماریاں اتنی ہیں, جناب زہرا تشریف لائی ہیں اور کہا کہ بیٹی سکینہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے, تمہارے تم اپنے بابا کے پاس آ جاؤ. اب جو بابا کا نام سنا جناب سکینہ خواب سے بیدار ہو گئے. ہاں اولاد والوں, تم امام حسین کے درد کو سمجھ سکتے ہو کس طریقے سے, کس طریقے سے. بس عزادارو میں نے اپنے استاد سے سنا اور انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا ایک واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ سید ابراہیم ایک مجتہد گزرے ہیں شام میں اور ان کی تین بیٹیاں تھیں. ان مجتہد نے نقل کے میرے استاد کو ساتھ ان عالم دین کے پوتے سے مل کر آئے, بہت پہلے کی 200 سال پرانی بات ہے. ان کی بیٹی خواب میں جناب سکینہ آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, اس پانی کو نکال دو. بیٹی نے توجہ نہیں دی. دوسری بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, اس پانی کو نکال دو. اس بچی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. پھر سید ابراہیم کے خواب میں جناب سکینہ آئی, سید لیے, کہا کہ میری قبر میں پانی آ گیا. اللہ اکبر. تمام بزرگوں کو بلایا, کہا کہ کیا ماجرا ہے, کون اس کو انجام دے گا؟ کہا کہ ہم چابی لگا دیتے ہیں در میں, جو بھی دروازہ کھولے گا وہ یہ کام انجام دے گا. سب نے کوشش کی, دروازہ نہیں کھلا. سید ابراہیم نے جیسے ہی چابی کو ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا. اب کہا کہ نبش خبر کی جائے, پانی کو کس طرح نکالا جائے. کہا کہ سب کھدال چلائیں گے, جس کی کھدال کارگر ہوگی وہ اس کام کو انجام دے گا. جتنے علماء فقہا تھے سب نے کوشش کی مگر کوئی کارگر ثابت نہیں. سید ابراہیم نے جیسے ہی کھدال ماری ایک دفعہ کام شروع ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ننی سی لاش کو دیکھا. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم تفصیل, میرے استاد نے اتنا ہی بتایا اور زار و قطار گریا کرنے لگے. کہنے لگے 3 دن میں اس لاش, چھوٹی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہا. نہ مجھے بھوک کی حاجت ہوتی تھی, نہ پیاس کی حاجت ہوتی تھی, صرف تجدید وضو کرتا تھا. اور اس وقت اس میت کو, چھوٹی سی سکینہ کی میت کو زمین پر رکھ کر نماز پڑھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا. تو میرے استاد نے کہا اے کاش تم جناب سکینہ سے پوچھتے اے بی بی کیا پاؤں میں ابھی بھی آپ نے ہیں؟ کیا ابھی بھی شانے ہیں؟ بی بی کوئی درد ہے؟ بی بی کیا آپ کو کفن ملا یا اسی جلے کرتے میں آپ کو دفنایا گیا؟ اللہ اکبر. جناب سکینہ خواب سے بیدار ہو گئی, ایک دفعہ بابا کو یاد کرنا شروع کیا. جناب سید سجاد آئے, جناب زینب آئیں, مادر سکینہ آئیں, لیکن جناب سکینہ خاموش نہیں ہوتی. عزیزان گرامی یزید تک یہ شور پہنچا. کہا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ حسین کی چھوٹی بچی حسین کو یاد کر رہی ہے. کہا کہ سر حسین لے جاؤ. سر حسین چلا تشت میں, در زندہ پہنچا, بچی نے بابا کے سر کو نہیں پہچانا. اب جو کہا کہ تمہارے بابا کا سر آیا ہے, ایک دفعہ سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ اپنے سینے پہ تم سلاتے تھے, بابا آج تمہارا سینہ نہیں کہ میں تیرے سینے پہ سر. بابا اتنے دن بعد ملے ہو, میرے سینے سے لگے جاؤ. یہ کہہ کے سکینہ نے سر حسین کو سینے سے لگایا, ایک دفعہ چومنے شروع کیا. دو زانو ہو کے بیٹھ گئی سکینہ اور ایک دفعہ زانو میں سر حسین کو رکھا اور چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو سر حسین میں پھیرنا شروع کیا اور 3 سوال کیے. اہل حرم منہ پیٹ کے رونے لگے, مجلس برپا ہو گئی. سکینہ زاکرہ, اے زندان شام میں مجلس ہو رہی ہے. اے بابا وہ کون نہیں ہے جس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا؟ اے بابا وہ کون ہے جس نے کم سری میں مجھے
جس نے آپ کی گلے کی رگوں کو کاٹا. اللہ اکبر. سکینہ نے اپنے رخسار کو رخسار حسین میں رکھا. اے بابا اب ان رخساروں میں جب آچے لگے, اے بابا جو تو آپ نے پہنائے تھے وہ کھینچے گئے. بابا اچانک سکینہ کی آواز آنی بند ہوئی. سید سجاد نے شانہ ہلایا, بیٹی سکینہ بابا کو الوداع کہا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے سکینہ بابا کے پاس, مجھے نہیں معلوم کیسے غسل و کفن ہوا, یتیمہ کا غسل و کفن. بس آخری روایت زحمت کو تمام کروں. جب درے زندہ کھل گیا, آزادی کا حکم مل گیا, ایک ایک کر کے حلبے جا رہے ہیں. مادر سکینہ درے زندہ سے زندہ نے شام میں آ کر قبر سکینہ پہ بیٹھ گئی, دونوں ہاتھوں کو قبر پہ رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا, سکینہ بڑا ارما تھا درے زندہ کب کھلے گا. سکینہ درے زندہ کھل گیا, آزادی کا حکم مل گیا. سکینہ ہم جا رہے شرمندہ ہیں, تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. اور شام کی عورتیں جو کھڑی تھی ان کی طرف رخ کی مادر سکینہ نے, اے شام کی عورتوں ارے رات کی تاریخی میں آنا, ایک ایک شمع روشن کرنا, میری بچی آ